الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله مولانا العظيم. نہایت اہم اور نہایت نازک مضمون ہمیں سننا ہے، سمجھنا ہے، وہ یہ ہے کہ علماء دیوبند کے عقائد کی کچھ وضاحت. ہم سب نے یہ حدیث بار بار سنی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا حاصل یہ ہے بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، وہ سب جہنم میں جائیں گے نعوذ باللہ، مگر ایک فرقہ جنتی ہوگا. اللہم اجعلنا منہم. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا جو جہنم سے بچے گا؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ نجات پانے والا ہوگا، جنت میں جانے والا ہوگا. پہلی چیز، ایک پیمانہ، ایک معیار ذہن میں رکھ لو. نمبر ایک، اپنے عقائد. نمبر دو، اپنے نظریات. نمبر تین، اپنے اعمال. نمبر چار، اپنے اخلاق اور کردار. نمبر پانچ، اپنی زندگی کے تمام کام قرآن مجید کے مطابق ہو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے طرز کے مطابق ہو. تو یہ کامیابی کی چیز ہے اور یہی ہے اہل سنت و جماعت. اہل سنت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہیں، ان کے پیارے طریقوں پر عمل کرتے ہیں، اس لیے اہل سنت کہا جاتا ہے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور آپ میں سے جس نے بھی ابن ماجہ شریف پڑھی ہے تو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے پہلا باب اسی عنوان پر قائم فرمایا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کتنی اہم ہیں اور اس پر عمل کرنا کتنا اہم اور ضروری ہے. تو چونکہ ہم اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر طریقوں پر عمل کرتے ہیں، اسی لیے اہل سنت ہو گئے. پھر جو لفظ بڑا جماعت، تو یہی اس لیے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ان کی ہم اتباع کرتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جس طریقے سے عمل کر کے دکھلایا، اس طریقے کو ہم لوگ لیتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالتے ہیں. اور اس کے بعد بھی زمانہ خیر القرون رہا، صحابہ کے بعد کا زمانہ بھی جیسے صحابہ کا زمانہ. تو چونکہ جماعت صحابہ کے اور طریق اور طرز کو ہم اپناتے ہیں، اسی لیے وہ جماعت اب ہو گیا اہل سنت و جماعت. یعنی جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے پاک طریقے کو اپناوے، جو ما انا علیہ و اصحابی کا واقعی مصداق ہو، وہ ہے اہل سنت و جماعت. اور آج کے زمانے کے اندر اہل سنت و جماعت کی بہت بڑی پیاری پاکیزہ مقدس شکل صورت اگر کسی کو دیکھنی ہو تو وہ ہیں علماء دیوبند، مسلک دیوبند، دیوبندیت اور عقائد دیوبند. تو یہ تو دیکھو ہماری عام متن کیا ہوتا ہے، جگہ پر سے آدمی مشہور ہوتا ہے. ویراول کا رہنے والا ویراولی، مانگرول کا رہنے والا مانگرولی، لیکن دیوبند کا رہنے والا دیوبندی اپنے آپ کو لکھ سکتا ہے، لیکن مسلکن مشربن دیوبندی وہ آدمی کہلائے گا جو اس زمانے کے اندر اہل سنت و جماعت کے نہج پر ہو، مسلک پر ہو، طور و طریق پر ہو اور ان کے جیسے عقائد و اعمال پر ہو. چاہے وہ دیوبند میں پیدا نہیں ہوا، چاہے وہ دیوبند میں رہتا نہیں ہے، چاہے اس نے دیوبند کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن اہل سنت و جماعت کے طریقے پر ہے، عقیدے میں، اعمال میں، نظریات میں، افکار میں، تو وہ آدمی اس زمانے کے اندر دیوبندی ہے اور وہ مسلک دیوبند کے اوپر ہے، مسلک علماء دیوبند پر ہے اور وہ دیوبندیت پر ہے، اور وہ صحیح معنی کے اندر دیوبندی کہلانے کے قابل ہے. اب میں آپ کے سامنے اہل سنت و جماعت، مسلک دیوبند، اس کے کچھ موٹے موٹے عقیدے بتلاتا ہوں. تمام عقائد کا انحصار اس وقت نہیں، کچھ بڑی بڑی باتیں، ہائی لائٹس میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. نمبر ایک، اللہ تعالی کے متعلق ہم اللہ تعالی کی وحدانیت اور اللہ تعالی کی تمام صفات پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہی کلمہ طیبہ کا، کلمہ شہادت کا جزء اول ہے. لا الہ الا اللہ، پڑھو، اپنی توحید تازہ کرو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، واشہد ان محمدا عبده ورسوله. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نمبر دو، ہم یہ مانتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز اور ہر کام تقدیر کے مطابق ہی ہوتا ہے، ہر چیز ہر کام تقدیر کے مطابق ہی ہوتا ہے. اسی لیے ہم جو بچپن میں جو ہم نے ایمان مجمل مفصل یاد کیا، اس میں ایک بات کیا یاد کی، والقدری خیری و شرری من اللہ تعالی. جو چیز ہم کو اچھی اور بھلی نظر آتی ہے تقدیر کی، اور جو چیز ہماری نظروں کے اندر بری ہے، حالانکہ حقیقت میں اللہ کے نظام کے اعتبار سے بری نہیں ہے، وہ تمام کی تمام اللہ تعالی کی طرف سے ہے. والقدر خیره وشره من اللہ تعالی. نمبر تین، اللہ تعالی اپنے بندوں کی اطاعت سے راضی ہوتے ہیں اور نافرمانی سے ناراض ہوتے ہیں. بندہ اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ راضی اور خوش ہوں گے. بندہ اللہ تعالی کی نافرمانی کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی ناراض ہوں گے. اور رضا مندی کا ظاہر ہونے کا مقام جنت ہے، اور ناراضگی کے ظاہر ہونے کا مقام جہنم ہے. تو جو اللہ تعالی کی اطاعت کرے گا، اللہ کو راضی کرے گا، اس کو اللہ تعالی جنت عطا فرمائیں گے. جو نافرمانی کرے گا، اس کو اللہ تعالی جہنم میں داخل کریں گے. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ. یہ تین موٹی موٹی باتیں آپ ذہن کے اندر رکھیں. اللہ تعالی کے ساتھ ہم کسی کو کسی طرح کا بھی شریک نہیں مانتے، اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو کسی طرح کا ہم شریک، پارٹنر، بھاگیدار نہیں مانیں گے. اب اس میں کسی انسان کو بھی نہیں، کسی جانور کو بھی نہیں، کسی درخت کو بھی نہیں، کسی ستارے کو بھی نہیں، کائنات کی کسی چیز کو نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی طرح کسی کو بھی شریک مانتے نہیں. یہ ہو گئے موٹے موٹے عقیدے اللہ کے بارے میں. نمبر دو، انبیاء کے بارے میں چند باتیں سمجھ لو. حضرات انبیاء کرام، نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے پیغام کے امین ہیں، یعنی اللہ کی بات اللہ کے بندوں کو پوری امانت داری اور خیر خواہی سے پہنچا دیتے تھے. اور یہ دونوں چیزیں قرآن میں آئی، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ. انبیاء کی دعوتوں میں قدر مشترک یہ دو لفظ ملیں گے، ناصح خیر خواہ ہونا، امین پوری امانت داری سے پہنچا دینا، یعنی اپنی طرف سے اس کے اندر جو ہے یا کسی کی طرف سے کوئی ملاوٹ اس میں نہیں ہوئی. اور اسی کو ہم کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. یہ پوری امانت داری اور پوری خیر خواہی سے اللہ کے یہاں سے جو کچھ آیا وہ اللہ کے بندوں کو انبیاء کرام پہنچا دیتے تھے. نمبر دو، انبیاء اللہ کی مخلوق کے مربی اور محسن ہیں، کہ تمام تکلیفیں برداشت کر کے وہ اللہ کی باتیں اللہ کے بندوں کو پہنچاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور مانے اور عمل کرے اس کی جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں. اور حضرات انبیاء نے کیسی کیسی محنت اور جد و جہد کی اس کے لیے، وہ آپ سب اہل علم ہے جانتے ہیں. تیسری بات، پورے عالم کے انبیاء کرام محسن ہیں. قبلنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے اللہ، آپ نے کرم فرما کر کے بگلا مانگے ہوئے ان آپ کے نیک بندوں کی ان مبارک نسبتوں والی ہدایت پر آپ نے ہم کو قائم دائم کیا، اے اللہ ان کے مبارک راستے پر ہمیں ہمیشہ قائم رکھنا، وہاں سے ہٹا مت دینا، اور اسی طریق پر اللہ وقت پر ہمیں دنیا سے لے جائے، اور آخرت میں ان کے ساتھ اللہ ہمارا حشر نشر فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. تو اس زمانے کے اندر اہل سنت و جماعت مان علیہ واصحابی، اس کی کوئی جیتی جاگتی بہترین تصویر، بہترین شکل، بہترین ماڈل، شکل صورت اگر کوئی ہو ایمان میں، عقیدے میں، اعمال میں، تو وہ ہے مسلک علماء دیوبند، دیوبندیت اور اکابرین علماء دیوبند کا طور و طریق. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ ہمارے پہلے دن کے پروگرام کی دو مجلسیں ہوئی، اللہ اسے قبول فرماوے، اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بناوے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی گمراہی اور ارتداد سے بچنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. ہمارے یہاں تحفظ شریعت کا شعبہ ہے، اس میں سے چند منتخب طلباء کرام کے ذریعے میں نے اس موضوع پر کام کروایا تھا، لیکن اپنی مشغولیات کی وجہ سے اس کی تنقیح کا کام میں اب تک کر نہیں سکا ہوں، تو اسی مواد میں سے میں نے کچھ اقتباسات آپ کی خدمت کے اندر پیش کر دیے. اللہ تعالیٰ اس کو نافع بناوے اور دارین میں ہمارے لیے سعادت کا ذریعہ بناوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. دعا تو کل ہوگی انشاءاللہ ختم بخاری پر.
زہر کے نماز کے بعد میں
کہ پوری عالم کی فلاح بہبود خیر خواہی کی باتیں یہ انبیاء کرام لائے ہیں. نمبر چار, ان کی بعثت یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بھیجا اس میں بڑی حکمتیں ہیں. نمبر پانچ, انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے. دیکھو یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے, کوئی بھی آدمی اپنی محنت سے, اپنی عبادتوں سے, اپنے علم سے, اپنے تقویٰ سے نبی نہیں بن سکتا. کوئی بھی انسان اپنے علم, اپنا تقویٰ, اپنی محنت, اپنی بزرگی, اپنی عبادت سے نبی نہیں بن سکتا. یہ اللہ تعالیٰ جن کو چنتے ہیں وہی نبی بن سکتے ہیں. مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی ایک دم تھرڈ کلاس ہو, زنا کی اولاد ہو اور غلط ہو, اس کی مائیں غلط ہو, نانی دادی غلط ہو, لیکن وہ آدمی توبہ تلہ عبادت علم ریاضت مجاہدے کے ذریعے ترقی کرتے 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 مقام نبوت پر جا سکتا ہے. یہ قادیانیوں کی بات ہے. اہل سنت و جماعت مسلک دیوبند صاف بات, کوئی بھی آدمی اپنی عبادت, اپنے علم, اپنا تقویٰ, اپنی بزرگی, اپنی ریاضت, اپنا مجاہدہ اس کے ذریعے سے نبی بن سکتا نہیں. یہ نبوت تو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سلیکٹڈ. اللہ تعالیٰ نے جن کو پسند کر لیا, اللہ نے ان کو چن لیا, وہی آدمی نبی اور رسول بن سکتا ہے. اور عقیدہ سمجھو, انبیاء کرام تمام گناہوں سے پاک اور معصوم ہے. انبیاء کرام تمام قسم کے گناہوں سے پاک اور معصوم تھے. آگے سمجھو, انبیاء کرام کے اندر سب سے پہلے نبی میرے حضرت آدم علیہ السلام ہے. سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ الصلات والسلام ہے, اور آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آخری نبی میرے اور آپ کے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آگے سمجھو, نبیوں کا مقام, رسولوں کا مرتبہ تمام مخلوقات میں افضل ہے, اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سب سے بہتر ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر ہے تمام کے تمام حضرات انبیاء کرام. اس کے بعد ایک چیز اس کے اندر اور ملاؤ, تمام نبیوں میں رسولوں میں سب سے اونچا مقام یہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور گویا اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ کے بعد تمام کی تمام مخلوق, اللہ تعالی کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ کس کا ہے بولو؟ ارے بولیے کس کا؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, یا صاحب الجمال و یا سید البشر. پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. من وجهك المنير لقد نور القمر. صلی اللہ علیہ وسلم. لا يمكن الثناء كما كان حقه صلى الله عليه وسلم. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالی کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ مرتبہ ہے امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آگے عقیدہ سمجھو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں معراج نصیب ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت کے اندر معراج نصیب ہوئی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے. یہ بھی ہمارے عقائد میں سے ہیں. انا آتیناک الکوثر, قیامت کے دن حضور اپنی امت کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے. اللہم اجعلنا منہم. اور معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتے ہوئے بیداری میں جسمانی طور پر ہوئی. سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اور عبد کہتے ہیں روح اور بدن دونوں ہوئے تو اس کو عبد کہا جاتا ہے. تو یہ معراج کے متعلق ہمارا بنیادی عقیدہ ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے متعلق. ایک خاص اور نازک بات آپ سمجھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات سے زیادہ علم عطا کیا گیا. سب سے زیادہ علم اللہ تعالی کی طرف سے کس کو عطا کیا گیا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس میں ایک بات ہم یوں ملائیں گے کہ جتنے انبیاء ہیں جتنے رسول ہیں ان کو سب سے زیادہ علم اللہ نے دیا, اور تمام انبیاء اور رسول میں سب سے زیادہ علم اللہ تعالی نے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا. ایک سیدھی سادھی بات سمجھو, اللہ تعالی نے کتنی آسان انداز میں بات بیان فرما دی, ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور صحیفے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے, ان کو علم اور احکام کا سمندر مانتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کی ایک سورت میں کیا فرماتے ہیں, جو علم اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ابراہیم کی کتابوں میں رکھا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک سورت میں بیان فرما دیا. تو تمام انبیاء اور رسولوں کو علوم دیے گئے اور اس کی ایک بڑی مقدار قرآن کی ایک ایک سورت میں اللہ نے بیان فرمائی, لیکن تمام نبیوں سے زیادہ علم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے عطا کیا گیا. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عقیدہ تو اپنے دل دماغ کے اندر ہمیشہ کے لیے جما لو, اچھی طرح مضبوطی کے ساتھ جما لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے. اس کو تو آپ عہد اور قرار کے طور پر دوہراؤ میرے ساتھ, بولو سب کے سب, حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، قیامت تک آپ کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، قیامت تک آپ کے بعد کسی طرح کا کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی طرح کی نبوت کا کوئی دعویٰ کرے تو وہ کیسا ہے؟ بولو، ارے بولو کیسا ہے؟ جھوٹا، دھوکے باز، فریبی، ایسا وہ آدمی ہے۔ تو یہ عقیدہ ذہن میں مضبوطی سے بٹھا لو، یہ ملحوظ پڑھ رہے ہو نے، کتنا اہم ہے یہ عقیدے کو دلوں میں جمانا کہ حضرت محمد الرسول اللہ احمد مجدبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک دنیا میں کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور جو دعویٰ کرے وہ کیسا ہے؟ ایک پرانے نبی کا ٹائم ابھی باقی ہے، وہ اپنا ٹائم پورا کرنے کے لیے انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ ارے زور سے بولو، انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ ارے مان ابراہیم صاحب، آج کون سی تاریخ ہے؟ سات، چھ فروری ہے، آج پانچ فروری ہے، اور انگریزی سن کون سا ہے؟ آج پانچ فروری 2025 ہے نا، پانچ فروری 2025، اور اردو ہماری اسلامی قمری تاریخ کون سی ہے؟ چھ شعبان، اور ہجری سن 1446، یہی ہے نا؟ پورے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہو نے، آج کی تاریخ ہے، بجے کتنے؟ 11:30۔ اب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر کر دنیا میں آئے، ارے سب بولو، آئے نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج کی تاریخ تک اصلی عیسیٰ آسمان سے اتر کر دنیا میں آئے، اور انشاءاللہ قیامت سے پہلے دنیا میں حضرت عیسیٰ آئیں گے، تشریف لائیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اس کو اتنا دہراؤ بیانوں میں، سبق میں، بات چیت میں، کہ شکیلیت اور قادیانیت کا خاتمہ ہو جائے اور ان کی اصلاح ہو کر کے وہ بھی صحیح عقیدے پر زندگی گزارنے والے بن جائے۔ کرو گے اس کا مذاکرہ بیانوں میں، درس میں، آپس کی گفتگو میں اس کا خوب مذاکرہ کرو۔ یہ ہے تحفظ ختم نبوت کا عقیدہ، اور اس کی محنت و جد و جہد، اور اس کی یہ فضیلت آپ پڑھ رہے ہو، یا اس کو آپ اپنے واٹس اپ میں، موبائل میں اس کا فوٹو بنا کے رکھو، بار بار اس ملفوظ کو پڑھو، تاکہ یہ محنت کتنی اہم ہے وہ آپ لوگوں کو ہمیشہ تازہ اور زندہ اور جاویدہ رہے۔ تو یہ عقیدہ ہو گیا۔ اب ایک نازک بات بہت اچھی طرح سمجھو، ہم علماء دیوبند، مسلک اہل سنت و جماعت، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات میں افضل سمجھتے ہیں، افضل البشر سمجھتے ہیں، افضل الانبیاء والرسل سمجھتے ہیں، مگر ساتھ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بھی مانتے ہیں۔ بہت اچھی طرح سمجھو، ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بھی مانتے ہیں۔ قرآن میں صاف اعلان ہے، قل انما انا بشر مثلکم، یہ قرآن ہی کی آیت ہے نا، ارے بولو قرآن ہی کی آیت ہے نا، اللہ ہی اعلان فرما رہے ہیں نا، قل انما انا بشر مثلکم، خود اللہ اعلان کرا رہے ہیں کہ نبی جی اعلان کر دو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم، حضور کی امتیازی خصوصیت کیا، امتیازی شان کیا؟ یوحا الیہ، اللہ تعالی کے یہاں سے وحی تشریعی شریعت والی وحی کا نازل ہونا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی امتیازی خصوصیت ہے. تو سمجھ رہے ہو؟ اور مزید وضاحت سمجھو. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت اچھی طرح الفاظ کو ذہن میں رکھو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے نوع بشر میں داخل ہے، بلکہ بشر میں افضل ہے، اولاد آدم کے لیے فخر ہے، اور آپ بشر ہونے سے انسانیت اور بشریت رشک ملائکہ بنی ہوئی ہے. آپ کے بشر ہونے کی برکت سے انسانیت اور بشریت رشک ملائکہ بنی ہوئی ہے، یعنی ملائکہ بھی اس پر رشک کرتے ہیں. آپ صفت ہدایت کے اعتبار سے ساری انسانیت کے لیے نور کا مینارہ ہے، جس کی روشنی میں انسانیت کو اللہ تک پہنچنے کا رشتہ اور راستہ مل سکتا ہے، جس نور کی روشنی ہمیشہ چمکتی رہے گی. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے شریعت مطہرہ لائے اور پہنچائی، اس اعتبار سے کہ آپ کی شریعت بھی نور، آپ جو قرآن لائے وہ بھی سراپا نور، آپ ہدایت کا نور، آپ کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی، ایمان کی ہدایت ملی، نور ہدایت ملا، جنت میں جانے کا نور ملا، اس اعتبار سے آپ نور ہے، اور ذات کے اعتبار سے آپ بشر ہیں. سمجھ گئے اچھی طریقے سے بات کو؟ تو یہ عقیدے کی بات ہے، سیدھی سیدھی بات بشر ہونے کے بارے میں، کہ بشر جو کسی ماں باپ سے پیدا ہوا ہو، بتاؤ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا اما ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت عبداللہ ماں آمنہ سے جس طرح عام انسانوں کے پیدا ہونے کی ترتیب ہے کہ میاں بیوی شادی کرے، نکاح کرے، آپس میں ملے، اور اس کے نتیجے میں اللہ اولاد عطا کرے، اسی عام بشری ترتیب سے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی. ہاں یہ بھی ہم مانتے ہیں، حضور کی ولادت سے پہلے، حضور کی ولادت کے وقت آپ کی امی جان ماں آمنہ ایک نور دیکھا کرتی تھی، یہ بھی ہم مانتے ہیں. اچھا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے کہ نہیں کھاتے تھے؟ بولو. ارے بولیے، کھاتے پیتے تھے کہ نہیں؟ شمائل کے اندر ڈھیر بند روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا پسند کرتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، کس طرح پیتے تھے، پوری چیزیں احادیث کے اندر موجود ہے کہ نہیں ہے؟ موجود ہے. اور بشر کھاتا بھی ہے، بشر پیتا بھی ہے، اسی لیے تو مکہ والوں کو اسی پر واندا ہوا تھا، اعتراض ہوا تھا، مال ہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ نبی تو جنرل بشر جیسے ہیں، بازار میں بھی آتے جاتے ہیں، کھانا بھی کھاتے پیتے ہیں، تو ذات کے اعتبار سے آپ کیا تھے؟ بشر. ارے بولو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوبات، مشروبات میں مرغوبات، غذاؤں میں مرغوبات، یہ ایک امتی اپنے لیے پسند کرنے کو سعادت سمجھتا ہے کہ ہم بھی وہی کھاوے پیوے جو ہمارے آقا نے کھایا پیا. اچھا اللہ کی توفیق سے ہم نے ایک کام کیا کہ شمائل کے اندر جتنی بھی چیزیں حضور کی کھانے پینے کی ملی ہم نے اس کو مکاتب کے نصاب میں شامل کیا, مکاتب کے نصاب میں لائے. کیونکہ آج زمانہ ایسا ہے کہ بچوں کو کیا کھانا اور کیا نہیں کھانا اس کی رہبری کرنا بھی ضروری ہے. تو میں نے کہا نبوی کھانے پینے کی چیزوں سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے, تو ہم اس کو مکاتب کے نصاب میں بھی لائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں یہ 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 چیزیں ملتی ہے, پینے میں یہ یہ چیزیں ملتی ہے. تو حضور کھاتے پیتے بھی تھے. بتاؤ حضور کو بیماری ہوئی کہ نہیں ہوئی, درد سر ہوا کہ نہیں ہوا, بخار ہوا کہ نہیں ہوا, یہ بخار یہ بیماری یہ درد سر یہ بشری تقاضے ہیں اور یہ بشر ہونے کے اعتبار سے. ارے یہودیوں نے ہمارے حضور پر جادو کیا کہ نہیں کیا, اور جادو کا اثر حضور کو ہوا کہ نہیں ہوا, اور اس کے نتیجے میں معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اللہ کے یہاں سے آئی, تو جادو ہوا, یہ علامت ہے بشر ہونے کی. آگے چلو, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب اور پاخانہ فرماتے تھے کہ نہیں کرتے تھے, یہ بھی بشر کا تقاضا ہے. ہم پاک مانتے ہیں حضور کے فضلات کو, حضور کے جسد اطہر سے نکلنے والی چیز کو, استنجا ہو پیشاب ہو پاخانہ ہو, یہ بشری تقاضے ہیں. اچھا آگے میں سوال کروں, میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی کہ نہیں کی؟ کی نا, چار سے زیادہ شادیاں. اللہ تعالیٰ کو امت کو کہنا پڑا خالصۃ لک من دون المؤمنین, یہ ہم نے اپنے نبی کو خصوصیت دی ہے, چار سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں. شادیاں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ بشری تقاضا ہے. بتاؤ حضور کی اولاد ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی نا, لڑکے لڑکیاں. آج بھی دنیا میں حسینی سید بھی ہے حسنی سید بھی ہے, یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلی اولاد ہے, یہ سارے بشری تقاضے موجود ہیں. تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے اعتبار سے, لائی ہوئی مقدس شریعت کی رہنمائی کے اعتبار سے, جنت کا راستہ اللہ کا راستہ بتایا, اس اعتبار سے نور مانتے ہیں, لیکن ذات کے اعتبار سے کیا مانیں گے؟ بشر مانیں گے. یہ ہمارا اہل سنت و جماعت مسلک دیوبند کا ایک اہم ترین عقیدہ ہو گیا. اور تفسیر القرآن کے حاشیے میں بھی ہم نے اس کی عمدہ تعبیر لکھ لی ہے, وہ وہیں پر پڑھ لینا. تو بہرحال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے متعلق یہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. اب ہم آتے ہیں حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے بارے میں. صحابہ کے بارے میں بھی اپنے عقائد کو اچھی طرح سمجھ لو. صحابہ کرام, انبیاء کرام کے بعد سب سے اونچا مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں. تمام انبیاء کے بعد اگر سب سے اونچا مقام اور مرتبہ ہے تو کس کا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم, ان کو ہم افضل سمجھتے ہیں انبیاء کرام کے بعد. اور دیکھیے صحابی کس کو کہتے ہیں وہ بھی سمجھ لو, جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا, ان کو کیا کہا جائے گا؟ صحابی. اس میں عمر کی بھی کوئی خاص قید نہیں, چار پانچ سال کی عمر میں صحبت پانے والے بھی صحابی ہیں. بخاری میں روایت موجود ہے. تو جس نے ایمان کی حالت میں زیارت کی اور ایمان کی حالت میں انتقال ہوا ان کو کیا کہیں گے؟ صحابی. اور انبیاء اور رسول کے بعد سب سے اونچا مقام کن کا ہے؟ صحابہ کرام کا. پھر صحابہ کرام میں چاروں حضرات خلفائے راشدین سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، سب محبت سے کہو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. یہ تمام صحابہ میں افضل ترین مقام رکھتے ہیں. گویا کیا نتیجہ نکلا؟ حضرات انبیاء اور رسولوں کے بعد خلفائے راشدین کا درجہ سب سے اونچا ہے. انبیاء اور رسول کے بعد پہلا نمبر کس کا بولو؟ حضرت ابو بکر صدیق کا. ان پیارے ناموں کو اپنی زبان پر بولنا یہ بھی ہمارے لیے سعادت مندی ہے. بولو، تمام انبیاء اور رسول کے بعد پہلا نمبر کس کا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا. دوسرا نمبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا. تیسرا نمبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا. چوتھا نمبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ آگے سمجھو، باقی امت پر حضرات صحابہ افضل ہے، اور ہم حضرت ابوبکر حضرت عمر کی فضیلت، جس کو ہم کہتے ہیں فضیلت شیخین اور محبت ختنین، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جمائی حضرت عثمان اور حضرت علی مرتضی کی محبت کا عقیدہ ہم رکھتے ہیں کہ شیخین کی فضیلت اور محبت ختنین، اور ساتھ میں ہم موزوں کے اوپر مسا کرنے کو جائز مانتے ہیں. موزوں کے اوپر مسا کرنے کو بھی ہم جائز مانتے ہیں. یہ حضرات صحابہ کرام کے متعلق کچھ باتیں ہوئی. مزید سمجھو اچھی طریقے سے، صحابہ کی جماعت اس امت کا افضل ترین طبقہ ہے، مقدس ترین طبقہ ہے. ان کے دل بالکل صاف اور پاکیزہ ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی. بلکہ آگے کی ایک بات خاص اہمیت سے سمجھو کہ تمام کے تمام صحابہ، میرے الفاظ پر غور کرو، ہمارا عقیدہ، تمام کے تمام صحابہ عدول ہے، عدول ہے، حق پر ہے، پاک باطن ہے، اور ایمان کے اندر متقن اور مضبوط ہے. تمام کے تمام صحابہ، کسی کا استثنا نہیں، تمام کے تمام صحابہ ایمان اور علم میں متقن، عدول اور پاک اور باطن ہے. خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پڑھو آگے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، جس نے صحابہ کی طرح کا ایمان قبول کیا، صحابہ کے ایمان کو معیار بنایا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، صحابہ کے جیسا ایمان، وہ معیار ایمان، ان کا ایمان جو ہے معتبر ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رکان سجدا. تراہم علی الموبائل نہیں، کیا کہا؟ تراہم رکان سجدا، یعنی کہ ہر وہ کو نیٹ پہ نے چیٹ پہ لگے رہتے تھے، تراہم پڑھو تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضواناً سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل. سبحان اللہ. کوئی ہوا دنیا میں ایسا کہ ان کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ ان کی سیرت, ان کا جیون چریتر, ان کی لائف اللہ بیان کر دے رہے ہے؟ کوئی ایسا؟ یہ خصوصیت حاصل ہے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کو. ابھی تو دنیا میں ان کا وجود بھی نہیں ہوا, سینکڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی سیرت کو آسمانی کتابوں میں بیان فرما دیا. ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل. سبحان اللہ, کتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو عطا فرمایا. اور بڑی بات میں کہوں, جو اللہ نبی کے ساتھ ان کی معیت کی گواہی دے رہے, وہی اللہ ان کے لیے رضا کا بھی اعلان فرما رہے. اللہ نے نبی کے ساتھ معیت کا اعلان فرمایا. والذین معہ, والذین معہ, معیت ان کو حاصل ہے نبی کی, وہی اللہ ہے. اور بعض بعض لوگوں کو تو اس سے آگے کا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. صحابہ میں کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا, اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن, پڑھو آگے, ان اللہ معنا. واہ واہ, اللہ کہے یہ ہمارے نبی کے ساتھی ہے, صحابی ہے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. کبھی کام آئے گا, نوٹ کر کے رکھو, کتاب الکافی جو شیعوں کی مذہبی بنیادی کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اذ یقول لصاحبہ, سے ابو بکر صدیق مراد ہے. شیعوں کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اذ یقول لصاحبہ, سے کون مراد؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. جمہور امت تو مانتی ہے, ہمارا تو یہی ایمان اور عقیدہ ہے. ارے صحابہ تو وہ صحابہ, میاں بیوی میں اونچ نیچ ہو گئے تو بھی اللہ نے ان صحابہ کی اونچ نیچ کو قرآن نے بیان فرما دیا. قد سمع اللہ قول الذی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ, پڑھو آگے, واللہ یسمع تحاورکما. ہمارے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے, اے دھیرے بولو, محلے والے سن نہیں لے وے, پڑوسی لوگ سن نہیں لے وے. اللہ کے یہاں ان کی اونچ نیچ, میاں بیوی کے درمیان کی اونچ نیچ کتنی پیاری ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی امت کو سنا دیا. قد سمع اللہ قول الذی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. ارے نبی کی پاک بیوی صحابیات پر کسی نے انگلی اٹھا دی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سند دے دی, والطیبات للطیبین, پڑھو آگے, والطیبون للطیبات, الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. سبحان اللہ, کتنی پاکیزگی اس مقدس جماعت کی اللہ نے قرآن میں کتنی آیتوں میں بیان فرمائی. یہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں علماء دیوبند کا مسلک اور مزاج. صحابہ نبی اور امت کے درمیان واسطہ ہے, فیضان وحی امت کو ان کے ہی واسطے سے پہنچا. اسی لیے صحابہ کے اندر, وہ بھی بشر تھے, کچھ اونچ نیچ ہوئی تو اس کی بنیاد پر صحابہ کی اونچ نیچ کے بارے میں اپنی گندی زبان سے رائے دینا، صحابہ کو کے بارے میں نامناسب باتیں بولنا، یہ دل کے اندر گندگی کی بہت بڑی نشانی ہے۔ ارے میں آپ کو ایک سوال کروں، ابا اور چچا میں جھگڑا ہوئے، ابا اور چچا میں جھگڑا ہوئے تو آپ کیا بولو گے اس موقع پر؟ قرآن نے کتنا اچھا معیار بتلا دیا، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا واقعہ نقل فرما کر کے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون کے درمیان کے اندر جو اختلاف ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلال میں آ کے داڑھی پکڑ لی، قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، ہے کسی کے اندر ہمت جو موسیٰ اور ہارون میں سے کسی ایک کو حق پر اور کسی ایک کو باطل پر بتلا سکے؟ ہے کسی میں ہمت؟ کوئی ہمت نہیں کر سکتا، ہم دونوں کو حق پر مانتے ہیں، دونوں کو جلیل القدر نبی مانتے ہیں، بس یہی ہمارا ماننا ہے حضرات صحابہ کرام کے مشاجرات کے معاملے کے اندر۔ کوئی اپنی طرف سے زبان درازی نہ کرے۔ غزوہ احد کا پورا واقعہ بیان ہوا، اور واقعہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو معاف کر دیا۔ اب جب اللہ معافی کا اعلان کر دے رہے تو ہے کسی کے لیے صحیح جائز کہ وہ صحابہ کی غلطیوں کو اور عیب کو اچھالے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ہمارا مسلک جو ہے آپ کے سامنے میں نے واضح کیا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں۔ آئیے ذرا نیچے، صحابہ کے بعد اولیاء کرام کو ہم لے لیتے ہیں۔ اولیاء کرام کے بارے میں قرآن کی ایک آیت ذہن میں رکھو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ آیت کے مطابق اولیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، ہم اولیاء کی کرامات کو حق مانتے ہیں۔ شرع عقائد کے اندر آپ نے بڑی عبارت، کرامات الاولیاء حق، ہم ان کی کرامت کو حق مانتے ہیں۔ اور ولی ہونے کی سب سے بڑی نشانی وہ ہے شریعت کی پابندی۔ شریعت کی پابندی کے بغیر بولو کوئی بھی ولی، ارے بولو ولی نہیں بن سکتا، شریعت کی پابندی کے بغیر کوئی بھی ولی نہیں بن سکتا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگے کیا فرمایا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ایک جملہ یاد رکھ لو، کام آئے گا زندگی کے اندر۔ ہم اولیاء کو مانتے ہیں، اولیاء سے مانگتے نہیں ہیں۔ ہم اولیاء کو مانتے ہیں، اولیاء سے مانگتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولیاء بھی اللہ ہی سے مانگتے تھے، اسی لیے ہم بھی اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ ولی نبوت کے درجے تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے، اولیاء کرام نبوت کے درجے کے اوپر ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ یہ میں نے چند موٹے موٹے عقائد اولیاء کرام کے سلسلے میں آپ کو بتایا۔ ایک خاص بات سمجھو جس کی آج کے زمانے میں امت میں عام کرنے کی بڑی اہم ضرورت ہے، اللہ کی طرف سے جو چیز فرض ہے، ضروری ہے، اس کا استیزا اور مذاق اڑانے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں، شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں، اس کا استیزا اور اس کا مذاق اڑانے سے آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ آگے سنو، اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں فرض کی ہے اس کے بارے میں ایسی تمنا کرنا کہ اللہ فرض نہ کرتے تو کتنا اچھا ہوتا، یہ بھی کفر ہے. سنو دھیان سے، اللہ نے جتنی چیزیں فرض کیے اس کے بارے میں یہ تمنا کرنا، یہ بھی کفر ہے. آج تمنا تو کیا، نعوذ باللہ بہت سے بولتے بھی ہیں. گرمی کا رمضان ہوتا ہے تو کہتے کہ ارے اللہ روزے فرض نہیں کرتے تو کتنا اچھا ہوتا، یہ پیاس میں مرنا نہیں پڑتا، یہ کیا بار بار دن میں نماز کے لیے مسجد میں دوڑتے رہنے کا، اللہ نماز فرض نہ کرتے تو کتنا اچھا ہوتا. نعوذ باللہ آج امت کا مسلمان بولتا ہے اس کو. سمجھاؤ ان کو کہ جو چیز شریعت میں فرض ہے اس کے لیے یوں تمنا کرنا کہ فرض نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، یہ بھی کیا ہے، کفر کے اندر شامل ہے. آگے سنو، جو چیز قطعاً حرام ہے، شریعت میں پکا حرام ہے، قطعی حرام، اس کو اور کسی بھی معصیت اور گناہ کو حلال جاننا بھی کفر ہے. کوئی حلال مانے اس کو، یہ بھی کفر ہے. آج شریعت کے کتنے احکام ایسے ہیں جو حرام ہیں، جو گناہ ہیں، معصیت ہے، لیکن مسلمان اس کو حلال مانتے ہیں، اس کے لیے حلال ہونے کی باتیں بولتے ہیں. کتنی ساری چیزیں ایسی ہیں، نعوذ باللہ اس سے کفر ہو جاتا ہے. اسی لیے آج لوگوں کو ان چیزوں کی طرف خوب توجہ دلاؤ، خوب توجہ دلاؤ کہ بھئی ایک ہے کہ تم مثلا شراب پی کر غلط کام کر رہے ہو، گناہ کا کام کر رہے ہو، نافرمانی کر رہے ہو، لیکن تم شراب کو حلال سمجھو. نعوذ باللہ تم زنا کر رہے ہو، گناہ کر رہے ہو، غلط کام کر رہے ہو، لیکن دوسری خطرناک بات یہ کہ زنا کو حلال سمجھتے ہو، اس کو انجوائے اور مزہ کی چیز سمجھتے ہو. تم لوگ سود جو لوگ کھاتے ہیں، لیتے ہیں، لون میں پڑتے ہیں، بہت بڑا غلط اور گناہ کا کام کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ سود کو حلال سمجھتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی، بہت بڑی غلطی، بہت بڑی غلطی. ڈر ہے کہ ایسے لوگوں کا ایمان برباد ہو جائے. اسی لیے امت کو ایسی چیزیں اپنے بیانات میں بتاؤ کہ بھائیو، ایک ہے ہمارا برا عمل، یقیناً وہ غلطی اور گناہ ہے، لیکن ہمارے گناہ اور معصیت کو ہم حلال سمجھنے لگے، یہ انسان کو کفر تک لے جانے والی چیز ہے. یہ امت کو سمجھاؤ. یہ بھی ہمارا اہل سنت و جماعت مسلک دیوبند کا عقیدوں میں سے ایک اہم ترین عقیدہ ہے. اب اور نازک باتیں میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں، بہت اہمیت اور نزاکت کے ساتھ ان آگے والی باتوں کو بھی آپ سمجھ لیجیے. ہر جگہ موجود، ہر جگہ حاضر ناظر صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات ہے. ہر جگہ حاضر و ناظر اور ہر جگہ موجود کس کی ذات ہے بولو؟ اللہ تعالی کی ذات ہے. دراصل اللہ تعالی کا علم، اللہ کی قدرت پوری کائنات کو محیط ہے. اس لیے ہر جگہ حاضر و ناظر اور موجود ذات کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. بعض لوگ بیچارے غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہر جگہ حاضر و ناظر مانتے ہیں. یاد رکھنا، جو نبی کو ہر جگہ حاضر و ناظر مانتا ہے وہ غلطی تو کرتا ہی ہے، لیکن ساتھ میں وہ معراج کا منکر ہے. دھیان سے یہ پوائنٹ سمجھو، جو نبی کو ہر جگہ حاضر و ناظر مانتا ہے وہ بڑی غلطی میں ہے، لیکن وہ معراج کا منکر ہے. اس لیے کہ اگر نبی ہر جگہ حاضر و ناظر ہوئے تو اتنا لمبا سفر کر کے معراج میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ضرورت تھی معراج تک جانے کی؟ ایک سچا لطیفہ جوکس سنو، سچا لطیفہ. پڑوس کے ایک بہت بڑے پیر صاحب ہیں، وہ ربیع الاول کے پہلے عشرے میں مدینہ منورہ تھے، اور اتفاقاً 12 ربیع الاول کو روزے اقدس پر سلام پیش کر رہے تھے. اللہ کی رحمتیں نازل ہو مولانا عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر، وہ بھی 12 ربیع الاول کو وہیں تھے مدینہ منورہ میں، تو روزے اقدس پر ملاقات ہو گئی. امام عبد المجید ندیم شاہ صاحب اہل سنت و جماعت مسلک دیوبند کے ترجمان، اور وہ پیر صاحب جو ملے وہ دوسرے مسلک کے ترجمان مسلک بریلویت کے، رضا خانیت کے، تو ملاقات ہوئی. تو وہاں تو اپنے ملک میں تو لے دے جھگڑے مناظرے مباحثے چلتے رہتے ہیں، لیکن رحمت للعالمین کے آغوش شفقت کے اندر دونوں نے ایک دوسرے کی ملاقات کی. تو ندیم صاحب نے سلام کلام کے بعد آہستہ سے پوچھا نورانی صاحب کو کہ آپ یہاں ربیع الاول میں مدینہ منورہ کیوں تشریف لائے؟ تو کہنے لگے کہ یہ کوئی سوال ہے مولانا کہ میں یہاں کیوں آیا؟ ہر امتی کی چاہت ہوتی روزے اقدس پر سلام کے لیے حاضری کی. کہ میں تو اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے بیان اور آپ کے زعم اور عقیدے کے مطابق جہاں مجلس میلاد ہوتی ہے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، اور اس وقت کراچی میں مجلس میلاد ہو رہی ہے، تو آپ کے بیان اور زعم کے مطابق تو حضور تو وہاں گئے ہوئے ہیں، تو پھر آپ نے یہاں مدینہ تک آنے کی زحمت کیوں گوارا فرمائی؟ ایسا خاموش اور چپکے ہو گئے، ایک لفظ بھی بولے بغیر آگے چلے گئے نیچا منہ کر کے. تو یہ چیز ہے، یہ نقطے ذہن میں رکھو، اس طرح جو ہے ہمارے ذہن کے اندر باتیں رکھ رہے. آگے ایک اور اہم بات سمجھو، ہمارا عقیدہ ہے کہ پوری کائنات کا نظام صرف اور صرف اللہ تعالی کے قبضے قدرت میں ہے. پوری کائنات کا نظام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے، وہی مختار کل ہے اور اس میں کوئی شریک نہیں. تمام انبیاء، تمام رسول، تمام اولیاء اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں. تو مختار کل کون ہے بولو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اب آگے کی بات یاد رکھو، جو آدمی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل مانتا ہے وہ شفاعت کا منکر ہے. جو حضور کو مختار کل مانے بہت بڑی غلطی کر رہا ہے، لیکن ساتھ میں وہ شفاعت کا منکر. کہ جب حضور مختار کل ہے تو اللہ کے سامنے جا کر سجدہ کرنے کی، شفاعت کی اجازت مانگنے کی ضرورت کیا؟ جب آپ مختار کل ہے تو کیا ضرورت؟ اور اس کے علاوہ کئی مقامات قرآن مجید کے اندر ایسے ہیں کہ سارا کا سارا ان الحکم الا للہ، حکم کس کا چلتا ہے بولو؟ اللہ سبحانہ و تعالی کا. تو مختار کل ذات کس کی بولو؟ یقین کے ساتھ اللہ ہی کی. بولو کس کی ذات؟ اللہ تعالی ہی کی. یہ بھی ایک بڑا اہم اور نازک جو ہے عقیدے کی بات میں نے آپ کو ذکر فرمائی. یہ بھی ہمارے عقیدے کے اندر ہے کہ علم غیب کلی ذاتی، دیکھو میرے الفاظ، علم زید، علم غیب کلی ذاتی صرف اور صرف کس کے پاس ہے بولو؟ اللہ تعالی کے پاس. ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا. اللہ تعالی غیب کی خبریں، غیب کی باتیں وحی کے ذریعے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص مقدار میں بتاتے تھے. غیب کی باتیں، غیب کی خبریں ایک خاص مقدار میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبیوں کو بتلائی، امام الانبیاء کو بتلائی، خاتم الانبیاء کو بتلائی. ورنہ علم غیب کلی ذاتی کس کے پاس ہے؟ بولو، اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس. سیدھی سیدھے چند سوالات ہیں ہمارے. اگر ہمارے حضور کے پاس علم غیب ذاتی کلی ہوتا، جیسا کہ بعض لوگوں کا ماننا ہے اور غلط ماننا ہے، تو حضور 70-70 صحابہ کو بیر معونہ کے اوپر مروانے کے لیے کیوں بھیجتے؟ وہ تو رحمت للعالمین تھے، ان کے دلوں میں تو منافقوں کے سردار کے لیے رحم کے جذبات تھے. وہ اپنے 70 صحابہ کے لیے اگر پتا ہوتا کہ وہ ظالم ان کو وہاں قتل کر دیتے، تو حضور بیر معونہ پر 70 صحابہ کو بھیجتے کیوں؟ معلوم ہو کہ حضور کی اس کی کوئی خبر نہیں تھی. وہ شہید ہو گئے اور پیغام دے کر کے گئے جو اللہ نے ہوا کے ذریعے پہنچایا. بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا فرضی عنا ورضانا. اچھا، حضور کے پاس علم غیب کلی ذاتی ہوتا تو حضرت عائشہ کا معاملہ اتنے دنوں تک کیوں الجھن میں رہتا؟ حضور اپنے علم سے اعلان فرما دیتے میری عائشہ پاک ہے. کیوں اتنے دنوں تک، وہی آنے تک معاملہ مؤخر رہا؟ معلوم ہوا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب کلی ذاتی نہیں تھا. علم غیب کلی ذاتی کس کا، کس کے پاس ہے؟ بولو، اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی کے پاس ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، بولو آگے، إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. یہ اللہ کے پاس بہت باریک بارڈر ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا ضروری ہے، ورنہ یہ امت نعوذ باللہ عیسائیوں جیسی نہ ہو جا رہے. عیسائی لوگ الہ کا مقام اور نبی کا مقام پہچاننے کے اندر مس گائیڈ ہو گئے، راستے سے بھٹک گئے، اور انہوں نے نبی کے لیے ابن اللہ، ثالث ثلاثہ، عین خدا، ایسے عقیدے بیان کر کے گمراہ ہو گئے. اس امت کو اللہ تعالیٰ قیامت تک جو ہے گمراہی سے بچا کر کے رکھے، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ گمراہی سے بچا کر کے رکھے. ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کی طرف بھی ایسا ہی دیکھتے تھے جیسا کہ آگے کی طرف دیکھتے تھے، پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتے تھے اور آگے بھی بالکل اسی طرح، دونوں ایک. آگے جیسا دیکھتے تھے ہو بہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بھی دیکھتے تھے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. بھائی، ہمارے بزرگوں کا معاملہ تو ایسا ہے، حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ کی مٹی کو آنکھ میں لگاتے تھے، اتنی محبت تھی مدینہ کی مٹی سے، اپنے سرمے سے ملا کر کے اس کو آنکھ کے اندر لگاتے تھے. ان حضرات کے مسلک پر ہونا یہ ہماری زندگی کی بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے. اور کچھ موٹی موٹی اب میں علامتیں آپ کے سامنے ذکر کروں. اہل سنت و جماعت مسلک دیوبند کی علامات، یہ ماخوذ ہے فقہ کی مشہور کتاب بحر الرائق سے، حضرت مفتی سید عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ کے فتح و رحیمیہ میں وہاں سے لیا گیا، اس کا کچھ خلاصہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں. نمبر ایک، پانچ نماز باجماعت پڑھتا ہو. نمبر دو، حضرات صحابہ کرام کا تذکرہ کسی برائی کے ساتھ نہ کرتا ہو. نمبر تین، اپنے ایمان میں شک نہ کرے، پورے یقین کے ساتھ اپنے آپ کو مومن اور مسلم کرے. پانچ، بھلی بری تقدیر پر ایمان رکھتا ہو کہ جو کچھ اچھا یا برا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. حضرت یوسف کنویں میں گئے اللہ کی تقدیر سے، حضرت یوسف مصر کی جیل میں گئے اللہ کی تقدیر سے، حضرت یوسف مصر کے بادشاہ بنے اللہ کی تقدیر سے. یہ والقدر خیره وشره، یہ بھی ایمان ہماری علامت ہے. اللہ کے دین کے بارے میں فالتو بحث مباحثے میں نہ پڑے. یہ اس زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ کہ شریعت اور شریعت کے احکام اور عقیدوں کے بارے میں بحث مباحثے میں پڑھنا. بھائی ہماری عقل کتنی چھوٹی سی، چھوٹی سی ہماری عقل، اور اتنی چھوٹی عقل میں اتنی بڑی شریعت وہ کبھی سما سکتی آ سکتی؟ اس لیے اپنی عقل سے شریعت اور دین کے معاملے میں فضول باتیں مت کیا کرو. یہ بھی جو ہے علامات میں سے ہیں. فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون، پڑھو آگے، ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون کل من عند اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا آمنا بھی، پھر آگے وشہد بأننا مسلمون. یہ ہے کہ بھائی شریعت کے احکام، شریعت کی راس کی باتوں میں اپنی کمزور عقل کے ذریعے سے فالتو بحث کے اندر نہ پڑتا ہو. وہ ہے اہل سنت و جماعت مسلک دیوبند کے ایک علامت، سفر اور حضر کے اندر موزوں کے اوپر مساح کا قائل ہونا. یہ بھی مسلک اہل سنت و جماعت مسلک دیوبند کی ایک اہم ترین علامتوں میں سے ایک علامت ہے. اب میں مجلس کو مکمل کرتے کرتے میں بار بار کہہ رہا ہوں، دیکھیے کہ اس مجلس کے اندر جو باتیں ہو رہی ہے، مسلک دیوبند، دیوبندیت، عقائد علماء دیوبند، یہ کل باتیں نہیں ہیں. میں خلاصہ کچھ موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے بطور تذکرے کے پیش کر رہا ہوں. اللہ چاہے تو کسی اور مجلس میں آئندہ انشاءاللہ مزید تفصیلات ذکر کریں گے. اب بطور خلاصے کے چند باتیں سمجھ لو. قرآن کی ایک آیت ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. تو سبع سنابل میں آپ کو بتلاتا ہوں، سبع سنابل ہمارے عقیدے کے سلسلے کے اندر. نمبر ایک، شریعت کا علم، شریعت مطہرہ کا علم، قرآن، حدیث، اجماع امت، اور جو ہے قرآن حدیث کی روشنی کے اندر جو قیاس اور اجتہاد کیا جائے وہ نئے پیش آنے والے مسائل کے سلسلے کے اندر، یہ سب علم شریعت کے سلسلے کے اندر شامل ہے. دل چاہتا ہے کہ یہ پرچہ آپ سب لوگوں کے پاس ہو، یہ دل چاہتا ہے. تو اس کے اندر تین مسائل کے اندر اجتہاد اور قیاس ہوتا ہے، اس کی پوری تفصیل ذکر کی گئی ہے، انشاءاللہ وہ تقسیم کر دی جائے گی، اور جو ہے چونکہ اس میں اچھی تفصیلات ہے تو بیان کرنے میں کافی وقت لگ جائے گا، تو کن کن مسائل کے اندر تقلید کی ضرورت پیش آتی ہے. مولانا اس کی کاپیاں کروا لیجئے تاکہ ساتھیوں کو پہنچ جائے تو اچھا ہے. مفتی صاحب نیچے آپ اپنے قلم سے وہ ایک جملہ جامع لکھ بھی دیجئے تاکہ وہ کاپی میں شامل ہو جائے، کن کن مسائل کے اندر اجتہاد. نمبر دو، طریقت کی پیروی. طریقت کی پیروی کا مطلب یہ ہے کہ محققین صوفیہ، اولیاء کرام، سلاسل نے اصول مجربہ کے تحت جو اصول قرآن اور سنت کے ماخوذ ہے اس سے ہم کو جو اچھے اخلاق بتائے، نفس کی تزکیے کا طریقہ بتایا، باطن کے سلوک کی تکمیل بتلائی، یہ سب چیزیں جس کو ہم صفت احسان سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اور اس کے لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اور ایک جگہ فرمایا بل اللہ یزکی من یشاء، اور حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ صفت احسان کی باتیں ہو گئی. اور اسی طریقے سے الم یعلم بأن اللہ یرا، ایک جگہ جنت کا تذکرہ کر کے اللہ نے بیان فرمایا وذالک جزاء من تزکا، تو یہ جو طریقت ہے جو شریعت کی روشنی میں آئی ہے محققین صوفیہ اولیاء کرام کے ذریعے سے، یہ طریقت یہ بھی سبع سنابل کا دوسرا حصہ ہے، اور قرآن میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ بھی نازل فرمائی اور رجال اللہ کو بھی بھیجا. اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی کہ صرف کتابیں نہیں بھیجی، کتاب اللہ بھی بھیجی، رجال اللہ بھی بھیجے. یہ ہیں اصحاب طریقت، اور ہمارے اکابر مسلک علماء دیوبند یہ سب کے سب جامع الشریعت و طریقت تھے. شریعت میں بھی گہرا علم اور طریقت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اونچا مقام دیا تھا. نمبر تین، اتباع سنت. نمبر چار، فقہی حنفیت. یعنی چونکہ ہمارے اکابرین دیوبند میں سے اکثر الاکثر کا مسلک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کا رہا، ورنہ ائمہ اربعہ حضرت امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام ابو حنیفہ، کسی کی بھی تقلید یہ اس میں شامل ہے. کلام ماتریدیت و عشائرہ، یعنی جو یہ سامنے آپ کے سامنے یہ بھی لگا بھی ہوا ہے کہ ہم لوگ اشعری اور ماتریدی دونوں کے جامع ہم لوگ ہیں. دفاع زیغ و ضلالت، یعنی گمراہ عقیدے والے اور گمراہ اعمال والوں کی اصلاح کی جد و جہد کرنا، اور اس میں بڑی محنت ہمیں کرنی ہے، غلط عقیدے والوں کی اصلاح کی جد و جہد، یہ بڑی اہمیت کے حامل ہے، جس کو کہا جاتا ہے تحفظ عقائد حقہ. تو یہ بھی اس زمانے کے اندر بہت اہم ترین کام ہے. میرے علماء کرام، میرے سر کا تاج، میں آپ کو ایک عجیب دکھ اور درد کی بات بتاؤں، اس وقت امت کا ایک بہت بڑا طبقہ تشکیک کی بیماری میں، تا شین کاف یا کاف، تشکیک کا معنی ہوتا ہے شریعت کے متعلق شک کے اندر، دین اسلام کے بارے میں شک میں، قرآن کے بارے میں شک میں، نبی کے بارے میں شک میں، نبی کی سیرت کے بارے میں شک میں، سنت کے بارے میں شک میں، یہ تشکیک اس وقت امت کے بہت بڑے طبقے کے دماغ میں گھسی ہوئی ہے. ان کے دل دماغ کے اندر اسلام، اللہ، قرآن، نبی، صحابہ، صحابیات، سیرت پاک، احکام شریعت، قانون شریعت، اصول دین اور قرآن مجید اور احادیث مقدسہ کے لیے یقین پیدا کرنا کرانا اس وقت ہمارا بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے دل دماغ کے اندر اس کے متعلق یقین پیدا کروائے. یہ اس وقت کے حالات کا بہت بڑا تقاضا ہے. اور ذوق قاسمیت و رشیدیت، یہ دو ہمارے سر کے بڑے تاج ہے. حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ تعالی علیہما، ان کی کتابوں میں اور ان کی زندگی کے اعمال اور اطوار کے ذریعے سے، یعنی جو شریعت پر انہوں نے جس طرح عمل کر کے دکھایا اور اپنی کتابوں کے ذریعے امت کو جو چیز، اپنے درس اور تقریر کے ذریعے امت کو جو انہوں نے صحیح دین پہنچایا، وہ قاسمیت اور رشیدیت، یہ بھی ہماری دیوبندیت کی، اہل سنت و جماعت کی شان اور ہماری خوبی ہے. تو یہ ہو گیا ہمارے اکابرین دیوبند اور مسلک دیوبند اور دیوبندیت کے متعلق کچھ اہم اور ضروری باتیں. دیکھو یہ بہت اچھا خلاصے کے طور کا یہ لکھا ہوا ہے کہ وطنن ہندی ہے، دین اور مذہب کے اعتبار سے ہم مسلمان ہیں، اور فرقے کے اعتبار سے ہم اہل سنتی والجماعت ہے، مذہب کے اعتبار سے ہم حنفی ہے، کلام کے اعتبار سے ہم ماتوردی اور اشعری ہے، مشربن صوفی ہے، سلوکن چشتی ہے، اور دوسرے بھی ہمارے اکابر نقش بندیہ، مجددیہ، سہروردیہ، قادریہ، فکرن ولی اللہی ہے، اصولن قاسمی ہے، فروعن رشیدی ہے، بیانن یعقوبی ہے، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب، اور نسبتاً ہم دیوبندی کہلاتے ہیں. اور اس نسبت کو ہم دنیا اور آخرت میں اپنے لیے عزت کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اسی لیے کبھی بھی اپنی نسبت ظاہر کرنے کے اندر شرماؤ مت کہ ہم الحمدللہ ان مبارک نسبتوں کے حامل ہیں. اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حجت الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، حضرت قطب عالم مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب میاں جی نور محمد صاحب جنجالوی، پھر نیچے آئیے تو ہمارے دیگر اکابرین حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری، حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی، حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب، حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب، حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی، امام المحدثین حضرت علامہ محمد انور شاہ صاحب کشمیری، حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب عثمانی، حضرت مفتی عتیق الرحمان صاحب عثمانی، یہ چند نام میں نے ذکر کیے. یہ ہمارے اکابر اولیاء حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، حضرت مولانا مظہر صاحب نانوتوی، یہ سارے کے سارے ہمارے اکابرین. حضرت شاہ ولی اللہ کے زمانے سے یہ قافلہ چلا، جو آج تک یہ کارواں پورے ایمان اور اسلام کی استقامت کے ساتھ چل رہا ہے، اللہ اس قافلے کے ساتھ قیامت کے دن ہمارا حشر نشر فرمائے، اس جماعت کے ساتھ اللہ ہمیں جنت کا داخلہ نصیب فرمائے. میں استناس اور نقطے کے طور پر کہہ سکتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، تو صالحین میں جا انبیاء، رسول، صحابہ، اولیاء کرام، تابعین ہیں، وہاں یہ ہمارے اکابرین علماء دیوبند کی مقدس اور مبارک جماعت بھی ہے، اس جماعت کے ساتھ آخرت میں ہمارا حشر نصر ہو، اس کی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا